والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرين صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر ظہور امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے خمسہ مجالس کی آج دوسری گفتگو جاری ہے. ہم نے سرنامہ کلام کے طور پر سورہ مبارک انعام کی 158 نمبر آیت کو انتخاب کیا. کل میں نے آیت کے حوالے سے گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ اے حبیب یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ یا ان کے پاس ملائکہ آئیں یا تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی بعض آیات آئیں. جس دن تمہارے پروردگار کی بعض آیات آئیں گی اس دن کسی بھی شخص کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا مگر یہ کہ اس سے پہلے ایمان لے آیا ہو یا اگر مومن تھا تو اس نے اپنے ایمان میں کسب خیر کیا ہو. بس قل انتظروا ان سے کہو کہ یہ منتظر رہیں, انا منتظرون ہم بھی منتظر رہیں گے. یہ ان سے کہو کہ تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ملائکہ کا آنا پروردگار کا خود آنا جس کو یعنی یاتی ربو کا یہ محال امر ہیں, یا امر و ربک مراد اگر لی جائے تو اس سے بھی مراد قیامت ہے. لہذا پروردگار نے تین باتیں کیں, ان میں سے دو کو ذکر نہیں کیا بلکہ تیسرے مرحلے کو ذکر کیا. تیسرا مرحلہ کیا ہے کہ چونکہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے پروردگار کی بعض آیت آئیں تو بعض آیت جب آئیں گی تو کیا ہوگا, کسی کا ایمان پھر اس کو فائدہ نہیں دے گا. اب اس آیت کا انتظار یہ بھی کریں اور ہم بھی کریں گے. تو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بعض آیت کے لیے کم از کم ایک آیت کا ہونا ضروری, کم از کم حد عقل جب کہا جائے گا کم از کم جو بات لگائی جائے گی بعض کے لیے کم از کم ایک آیت بعض کے اوپر صدق کرتا ہے. لہذا کم از کم ایک آیت ایسی ہے جس نے آنا ہے, ایک آیت ایسی ہے کہ جس کا انتظار وہ بھی کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں. اب یہ جو انتظار ہے کل اس کے بارے میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انتظار نظر میں اور بصر میں فرق یہ تھا کہ بصر وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں نگاہ میں توجہ آ جائے, جہاں نگاہ میں قصد و ارادہ آ جائے یہ بصر ہے. چونکہ توجہ چونکہ قصد اور ارادہ ہے لہذا بصیرت ایسی توجہ کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے قلب میں موجود ہو. جب توجہ قلب میں موجود ہوتی ہے تو پھر آنکھ ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. جب قلب میں توجہ آ جاتی ہے تو انسان کے تمام اعضاء حساس ہو جاتے ہیں, تمام حصے اس کی ایکٹیو ہو جاتی ہیں. اب جب تمام حصے ایکٹیو ہوتی ہیں تو انسان بغیر آنکھوں کے بھی پہچان سکتا ہے, شناخت کر سکتا ہے, اور یہ شناخت ضروری ہے. لہذا کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن نے کہیں پر بھی کسی بھی مقام پر آنکھ کے اندھے کے لیے اعمیٰ اندھے کا لفظ استعمال نہیں کیا، قرآن نے دل کے اندھے کے لیے اعمیٰ کا لفظ استعمال کیا۔ دل کا اندھا قرآن کی نظر میں اندھا ہے، آنکھ کا اندھا اندھا نہیں ہے۔ مختلف مقامات ہیں کہ جہاں پر پروردگار نے انہی چیزوں کو مد نظر رکھا۔ بصیر آنکھ کی روشنی کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ، لیکن قرآن نے بصیر کا لفظ، تقریباً علماء اور مفسرین متفق ہیں کہ شاید ایک آدھ مقام ایسا ہے کہ جہاں پر اللہ نے لفظ بصیر کو آنکھ کی روشنی کے لیے استعمال کیا ہے، ورنہ تقریباً جہاں کہیں پر بھی اللہ نے لفظ بصیر یا اس مادے کو استعمال کیا ہے، اس سے مراد دل کی روشنی لی ہے، آنکھ کی روشنی نہیں لی۔ اور ان چند ایک مقامات میں سے کہ جہاں پر پروردگار نے آنکھ کی روشنی مراد لی ہے، وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے کیا، اور حضرت یعقوب کی جب آنکھوں کی روشنی کا مرحلہ آیا، تب بھی پروردگار نے حضرت یعقوب کے لیے لفظ اعمیٰ اندھا استعمال نہیں کیا۔ اس کی اپنی وجوہات ہیں، وہ انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو عرض کروں گا کہ معصوم میں چونکہ عیب نہیں ہو سکتا، معصوم جسمانی عیب نہیں رکھتا، معصوم حسبی عیب نہیں رکھتا، معصوم نسبی عیب نہیں رکھتا، یہ معصوم میں ہو ہی نہیں سکتے۔ تو جب جسمانی عیب نہیں ہو سکتا تو اندھا پن چونکہ عیب ہے، لہذا معصوم اس عیب سے مبرہ ہوتا ہے۔ لہذا جب قرآن نے حضرت یعقوب کے لیے تعبیر کیا تو لفظ اعمیٰ استعمال نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ اب آنکھوں کا سفید ہونا اور ہے اور اندھا پن اور شے ہے۔ آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، پھر کیا ہوا؟ جب آنکھیں سفید ہو گئیں، یہ سفید اتنا روئے آپ جناب یوسف علیہ السلام کے غم میں کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ تو ہم سے جو کہا جاتا ہے کہ رونا بدعت ہے، تو پیغمبروں کی سنت قرآن میں ذکر ہو رہی ہے کہ پیغمبر گریا کر رہے ہیں، اور پیغمبر کے گریے کی کیا وجہ ہے؟ پیغمبر کے گریے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حضرت یوسف کو قتل کر دیا گیا یا ان کے قتل کا ان کو آ کر بتایا گیا، وجہ یہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف زندہ ہیں، اگر کوئی جا کر پوچھے تو جناب یعقوب کا دل یہ بتائے گا کہ حضرت یوسف کا مرتبہ اور مقام جو تھا اس کو نہ پہچان کر جو مصائب ان پر ڈھائے گئے، یہ گریہ ان مصائب کی خاطر تھا۔ جناب یعقوب جانتے تھے کہ یہ اپنے زمانے کا معصوم ہے، یہ نبی ہے، تو معصوم اور نبی کو جو مقام اور منزلت ملنی چاہیے تھی، ان کے بھائیوں نے جب نہ پہچان کر اس کے اوپر ظلم ڈھایا۔ دیکھیے، جس یوسف کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ بھائیوں میں اسے عزت دی جائے، اسے احترام دیا جائے، اس کی حفاظت کی جائے، اس کے بالعکس ان کے بھائیوں نے انہیں مارا، ان سے نفرت کی، انہیں کنویں میں پھینک دیا، اور پھر چند پیسوں کے عوض حضرت یوسف کو بیچ دیا گیا بازاروں میں۔ یہ وہ مصائب ہیں جو جناب یعقوب کو رلوا رہے ہیں۔ تو جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ تم شہیدوں کا غم کیوں مناتے ہو، تو ہم ان کو جواب یہی دیتے ہیں، شہادت تو ہمارا ورثہ ہے، شہادت تو ہمارا افتخار ہے، ہم شہادت کا غم نہیں مناتے، ہم ان مصائب کا غم مناتے ہیں جو اہل بیت کی فضیلت کا حق تھا، جو انہیں ملنا چاہیے تھا، وہ امت نے انہیں ادا نہیں کیا۔ لہذا جب ہم سے کوئی کہتا ہے روتے کیوں ہو، تو ہم اس سے سوال یہی کرتے ہیں کہ دیکھو شہادت اپنا مقام ہے، لیکن کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ شہید کرنے کے بعد کسی کے سروں کو نیزے پہ چڑھا دو؟ شہادت ہمارا افتخار ہے، لیکن کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ نبی کے نواسے کو گھوڑوں تلو پامال کر دو؟ شہادت ہمارا افتخار ہے، لیکن کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ نبی زادیوں کو سربرہنا بازاروں میں لے آؤ؟ پر ہمارا گریہ بھی ان مصائب پر ہے جو اپنے زمانے کے معصوم پر ہوئے، ہم اس پر روتے ہیں، اور یہ سنت جناب یعقوب ہے، جناب یعقوب کا گریہ اسی وجہ سے ہے۔ ورنہ وہ جانتے ہیں کہ جناب یوسف زندہ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ایک دن میری جناب یوسف سے ملاقات ہونی ہے، تو جناب یوسف اس کی اس ساری اطلاعات کے باوجود جناب یعقوب کا گریہ ان کے اوپر ہونے والے مصائب کی وجہ سے ہے کہ وہ جو حق ان کو ملنا چاہیے تھا، وہ مقام جو ان کو ملنا چاہیے تھا، وہ نہیں دیا گیا۔ اور پھر جب جناب یوسف علیہ السلام نے، اب دیکھیے مقام چونکہ سورہ یوسف میں ذہن میں ہوگا انشاءاللہ آپ کے, کہ ایک مقام وہ آیا کہ جب جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو اپنے بھائیوں کے سامنے متعارف کروایا. ابھی تک بھائی مل رہے ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں کہ جس سے ہم ملاقات کر رہے ہیں یہ کون ہے. یہ جو نوعیت ہے قرآن کریم میں اس کو بھی, یعنی کسی سے ملاقات ہو رہی ہے لیکن اس کو نہ پہچاننا, یہ بھی ایک نوع کی غیبت ہے. یہ بھی ایک نوع کی غیبت ہے. کس چیز کی غیبت ہے؟ شخص کی غیبت نہیں کہلاتی, یہ شخصیت کی غیبت کہلاتی ہے. دیکھیے, شخص سے ملاقات ہو رہی ہے, اس کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہے, ان سے جا کر گندم لی جا رہی ہے, بات کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن پہچانتے نہیں ہیں کہ یہی جناب یوسف ہیں. اب جب تک جناب یوسف نے اپنی شخصیت کو ظہور نہیں دیا تب تک جناب یعقوب بھی نہیں جانتے. آپ کے سامنے واقعات آپ کے اذہان میں, جب تک جناب یوسف نے اپنی شخصیت کو ظہور نہیں دیا جناب یعقوب بھی آپ کو یاد کر کے رو رہے ہیں. لیکن جس وقت جناب یوسف نے اپنی شخصیت کو ظہور دیا, یعنی کہ اپنے آپ کو, اپنی شخصیت کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کر دیا, کہا میں ہی وہ یوسف ہوں جس کے میرے بابا انتظار کر رہے ہیں, میں ہی تمہارا بھائی ہوں, تب کیا ہوا کہ جیسے ہی آپ نے اپنے آپ کو ظاہر کیا دو باتیں قرآن نے ذکر کی ہیں. ایک یہ کہ جب انہوں نے بتایا کہ بابا کی آنکھیں سفید ہو گئیں تو جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیض اتاری, یا اپنی قمیض دی, اور دینے کے بعد کہا اذهبوا بقمیصی ھذا, میری یہ قمیض لے کر جاؤ. یہ ھذا کا اشارہ کس لیے کیا؟ ھذا کا اشارہ اس لیے کیا تاکہ کل کو تاریخ میں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ قمیض نہیں تھی, یہ استعارہ تھا, یہ کنایا تھا, یہ کوئی واقعی قمیض نہیں تھی. لیکن ھذا کا اشارہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ واقعاً کوئی قمیض تھی. یہ قمیض دی اور کہا جاؤں, اور جانے کے بعد میرے بابا کے چہرے پر اس قمیض کو ڈالنا, انشاءاللہ وہ دوبارہ بصیر ہو جائیں گے, یعنی ان کی دوبارہ آنکھوں کی روشنی آ جائے گی. یہ مقام ہے جہاں پر اللہ نے لفظ بصیر کو آنکھوں کی روشنی کے لیے استعمال کیا, اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ قرآن نے پورا واقعہ لکھا. کہا جب بشارت دینے والا آیا اور آنے کے بعد اس نے اس قمیض کو جناب یعقوب کے چہرے پر ڈالا, فرتد بصیرہ, جناب یعقوب کی بصیرت واپس لوٹ آئی, آنکھوں کی روشنی واپس لوٹ آئی. اب یہاں پہ کچھ سوال تو ہے نا, سوال کرنے والے کو حق ہے کہ وہ یہ سوال کرے کہ جناب یوسف کے اوپر اگر جناب یعقوب کی شفا متوقف ہے, اللہ نے جناب یعقوب کی آنکھیں جناب یوسف کے توسل سے دینی ہیں. دیکھیے, میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا. حضرت یعقوب خود نبی ہیں, اگر قرار یہ ہے کہ جناب یوسف کو شفا ملنی ہے تو خود جناب یعقوب بھی دعا کر سکتے ہیں. اگر وہ متوجہ نہیں ہیں تو پروردگار ملک کو بھیج سکتا ہے, فرشتوں کو بھیج سکتا ہے کہ یعقوب اب تم دعا کرو, ہم تمہاری دعا کو مستجاب کر دیں گے. دیکھیے, جناب یعقوب نبی ہیں, اتصال وحی ہے جناب یعقوب کا, تو جناب یعقوب کو متوجہ اگر خدا نہ خواستہ ہم تصور کر بھی لیں, نعوذ باللہ من ذالک, کہ آپ متوجہ نہیں تھے, تب بھی پروردگار کا کام ہے اپنے نبی, کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا فعل سنت بن جاتا ہے, نبی کا فعل قابل اتباع ہوتا ہے. تو جناب یعقوب سے کہہ دیا جاتا کہ دعا کرو, اب ہم تمہاری دعا کو مستجاب کریں گے, ہم تمہاری روشنائی پلٹائیں گے. دیکھیے, یہ روشنائی آنکھوں کی بالآخر پروردگار کا ہی فعل ہے نا, شفا کون عطا کرتا ہے؟ پروردگار ہی عطا کرتا ہے. یہی جناب یعقوب کے, انہی جناب یعقوب کے دادا ہیں جناب ابراہیم, جو کہہ رہے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ, جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہی پروردگار مجھے شفا عطا کرتا ہے. جناب ابراہیم یہی کہہ رہے ہیں, دعا قرآن نے لکھی کہ جب بھی میں مریض ہوتا ہوں پروردگار مجھے شفا عطا کرتا ہے. تو جب پروردگار شفا عطا کرتا ہے تو یعقوب کو مگر پروردگار نے شفا نہیں دینی, حتمن جناب یعقوب کو بھی پروردگار ہی شفا عطا کرے گا, ان کی آنکھنی کو روشنائی پروردگار ہی پلٹائے گا. لیکن میرا سوال صرف اتنا ہے کہ پھر جناب یعقوب کی اپنی دعا سے کیوں نہیں ہو رہا, جناب یوسف کا وسیلہ استعمال کیوں کیا جا رہا ہے؟ جناب یعقوب کے لیے جناب یوسف کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے, اور پھر صرف جناب یوسف کو نہیں بنایا جا رہا, جناب یوسف کی بھی قمیض کو بنایا جا رہا ہے. کیونکہ اگر صرف جناب یوسف نے وسیلہ بننا ہوتا تو جناب یوسف دعا کرتے, جناب یعقوب کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. جب ان کو بھائیوں نے بتایا کہ بابا کی آنکھیں سفید ہو گئیں تو جناب یوسف دعا کرتے, کہتے پروردگار تو میرے بابا کو شفا عنایت کر دے. لیکن جناب یوسف نے یہ فیل نہیں کیا, بلکہ جناب یوسف نے اپنی قمیض بھیجی. نبی کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ دعا اپنے مقام پر, دعا اپنے مقام پر, توسل اپنے مقام پر ہے. پروردگار دعائیں قبول کرتا ہے لیکن کئی مقامات پر توسل ضروری ہوتا ہے. لہذا آئمہ نے جو ہم سے کہا کہ ہماری زیارات کے لیے آؤ, اس کی ایک وجہ ہی یہ ہے, لفظاً تو توسل ہوگا ہی لیکن جب چل کر آؤ گے تو توسل کا دوسرا مقام ہوگا. پھر وہ قمیص جو جناب یوسف نے کچھ دیر پہنی, اگر اس کے اندر شفا کا اثر ہو سکتا ہے تو وہ مقام جہاں پر معصوم آرام کر رہا ہو, کئی صدیوں سے موجود ہو, وہ مقام صاحب شفا کیسے نہیں ہو سکتا؟ اس مقام پر جا کے شفا کیوں نہیں مل سکتی؟ لہذا عزیزان من, ایک مقام یہ ہے, لیکن دوسرا مقام کیا ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ قمیص کے ذریعے سے جناب یعقوب کو شفا مل گئی, لیکن ابھی تک جناب یعقوب نے اتنا یاد کیا جناب یوسف کو, کبھی بھی جناب یوسف کی خوشبو جناب یعقوب کو نہیں آئی. دیکھیے جناب یوسف گم ہوئے, کنویں میں موجود تھے, نزدیک تھے, خوشبو آ جانی چاہیے تھی, اتنا ڈھونڈا نہیں ملے, کنویں میں تھے, کنواں نزدیک ہی تھا گھر کے, لیکن جناب یعقوب کو خوشبو جناب یوسف کی نہیں آئی. جناب یوسف مصر کے بازاروں میں بکتے رہے لیکن جناب یعقوب کو خوشبو نہیں آئی, محلوں میں غلام بنا کر رکھے گئے خوشبو نہیں آئی, زندان میں قید کیے گئے خوشبو نہیں آئی, عزیز مصر بن گئے خوشبو نہیں آئی. لیکن جس وقت جناب یوسف نے اپنی شخصیت کو ظہور دیا اور اپنے بھائیوں کو یہ بتایا کہ میں یوسف ہوں, تو جیسے ہی شخصیت کو یہاں ظہور دیا, وہاں کئی ہزار میل دور جناب یعقوب کو جناب یوسف کی خوشبو آنے لگی. اب جب یہ خوشبو آنے لگی تو جناب یعقوب نے کیا کہا, میں یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں. اب جناب یعقوب محسوس کر رہے تھے لیکن اطراف میں کسی کو آ رہی تھی؟ کسی اور کو نہیں آ رہی تھی, صرف جناب یعقوب کو آ رہی تھی اور کسی کو نہیں آ رہی تھی. لہذا ان سب نے مل کر کیا کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک, آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا, آپ بہک گئے ہیں یوسف کی محبت میں, آپ بہک گئے ہیں یوسف کی محبت میں. لیکن جب کچھ دن کے بعد جناب یوسف کی خبر آئی تب پتہ لگا بہکا ہوا کون تھا, ہدایت پر کون تھا. توجہ فرمایا آپ نے. اب یہ جو جناب یعقوب کی آنکھ کام نہیں کر رہی, بظاہر نظر نہیں آ رہا آپ کو صحیح سے, روشنائی کم ہو چکی ہے, لیکن آپ کی یہ جو سونگھنے کی طاقت ہے یہ بتلا رہی ہے کہ میرے یوسف کا ظہور ہو چکا ہے. تو اگر انسان صاحب بصیرت ہو آنکھ کی ضرورت نہیں ہے, انسان کا پورا بدن محسوس کرنے لگتا ہے. اللہ اکبر, یا علی مدام, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی چل فرد. تو فرق دیکھا آپ نے, جہاں شخصیت. اب مرحلہ یہاں تک لانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جناب یوسف موجود ہوتے ہوئے بھی موجود ہیں لیکن لوگ پہچان نہیں رہے, ایک مقام یہ ہے. دوسرا مقام قرآن نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہم نے ان کے آگے کی جانب بھی رکاوٹ کو قرار دیا, ہم نے ان کے پیچھے کی جانب بھی رکاوٹ کو قرار دیا. فَأَغْشَيْنَاهُمْ پس ہم نے ان کو ڈھانپ دیا, فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پس اب یہ دیکھنے والے نہیں. اب یہ جو میں نے عرض کیا آپ سے کہ بصارت کا مادہ صرف اس ایک مقام کے اللہ نے جہاں کہیں پہ استعمال کیا, آنکھ کی روشنائی کے لیے نہیں استعمال کیا ہے بلکہ دل کی روشنائی کے لیے استعمال کیا ہے. اب جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فہم لا یبصرون, تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کی آنکھوں میں ڈیفیکٹ ہو گیا ہے. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہم لا یبصرون, اس کا مطلب دیکھ رہے تھے, کوئی خاص چیز انہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی. پہلے میں واقعہ بیان کروں اور پھر مقصد کی طرف آؤں. روایات میں آ کر جا کر دیکھیے, سنی اور شیعہ دونوں روایات میں آپ کو یہ مل جائے گا واقعہ. اکثر روائی تفاسیر نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. واقعہ کہاں ہے؟ واقعہ اس زمانے کا ہے, اس دور کا ہے جب مکہ میں پیغمبر کی الہی قوت کا انتقال ہو گیا. میں نے ایک ایک لفظ قصد کے ساتھ ادا کیا ہے. مکے میں پیغمبر کے لیے جو الہی قوت تھی اس کا جب انتقال ہو گیا, مکہ میں پیغمبر کی الہی قوت کا نام, الہی دفاع کا نام جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. مکہ میں جس نے پیغمبر کو بچانا ہے وہ جناب ابو طالب ہیں. دیکھیں جناب ابو طالب کے انتقال کے بعد حتیٰ ہجرت کا حکم دے دیا گیا کہ اب مکہ تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے, مکہ سے چلے جاؤ. جبکہ جناب مولا کائنات اپنی عین جوانی میں ہیں, عین جوانی میں ہیں, لیکن عین جوانی کے ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, اے نبی اب مکہ تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے. جناب مولا کائنات کے جوان ہونے کے باوجود کب مکہ تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے, مدینہ چلے جاؤ. کیوں؟ انشاءاللہ تفصیل میں کبھی تاریخ میں اگر ہوا موقع تو تفصیل سے عرض کروں گا کہ جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال کیا تھا. یہ جناب ابو طالب اکیلی وہ ذات تھی جس نے اپنے آپ کو ابو سفیان کے مقابلے پر بھی رکھا ہوا تھا, ابو لہب کے مقابلے پر بھی رکھا ہوا تھا, ابو جہل کے مقابلے پہ رکھا ہوا تھا, اور بہت سارے اسی طرح کے ابو ہوں گے جن کے مقابلے پر پیغمبر جناب ابو طالب نے اپنے آپ کو دفاع بنا کر رکھا ہوا تھا. اور جب جناب ابو طالب کا انتقال ہوا, اب یہ بھی سنت پیغمبر ہے, ہم سے پوچھتے ہو عزاداری کہاں سے آئی, عزاداری تو سنت پیغمبر ہے. جاؤ آج بھی جا کر گوگل پہ لکھو گے عام الحزن, تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ پیغمبر عزاداری کس کے لیے کیا کرتے تھے, خود بخود معلوم ہو جائے گا. جب جا کر لکھو گے تو تمہیں پتہ لگے گا کہ تاریخ میں دو شخصیتیں ہیں, ایک جناب ابو طالب ہیں اور ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہما, کہ یہ دو شخص یہ دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ جب ان کا پے در پے انتقال ہوا تو پیغمبر نے ایک دن نہیں, ایک ہفتہ نہیں, ایک مہینہ نہیں, پورے سال کو حزن کا سال قرار دیا, پورے سال کو عزاداری کا سال قرار دیا. تو پیغمبر کی اب یہ میں پرسنٹیج نکلوانے کو کہتا ہوں, آپ اس کو تھوڑا سا کبھی کبھار یہ جو پرسنٹیج ہوتی ہے یہ بڑا کام دیتی ہے, نسبت تناسب جس کو کہتا ہے, نسبت تناسب کے اعتبار سے کبھی چیزوں کو دیکھا کریں گے تو الگ ہی تصویر آپ کے سامنے آئے گی, ایک الگ تصویر آپ کے سامنے آئے گی. اس نسبت تناسب میں آپ نکال کر دیکھیے اب تک کی پیغمبر کی جو زندگی ہے وہ کل کتنی ہے, 13 سال زندگی ہے. کل نبوت کی 23 سال ہے, مکہ میں جو گزاری وہ 13 سال ہے. ابھی جو 13 سال ہوئے ہیں, 13 میں سے اگر ایک پورا سال, اگر پورا سال 13 میں سے ایک پورا سال اگر حزن منایا جائے تو پھر 13 کے مقابلے میں ایک کی پرسنٹیج نکال لیں. بس نبوت اگر 13 میں سے ایک سال عزاداری کرے تو اتنی پرسنٹیج تو مسلمان کو اپنی زندگی میں عزاداری کی رکھنی چاہیے. ابھی تک نبوت کے کل 13 سال ہوئے ہیں, 13 میں سے ایک پورا سال اگر پیغمبر نے عزاداری کی ہے, چلو تم 13 میں سے نہیں کرتے, 23 میں سے 1% نکال لو, 23 کے مقابلے پہ جو 1 بنتا اتنی ہی عزاداری کر لو. لیکن عزاداری کرو تو صحیح. پیغمبر نے دیکھیے 23 سال, پیغمبر کے یہ 23 سال ہر سال قیمتی ہے, ان پورے سالوں میں سے ایک پورا سال اگر عزاداری کو دیا جائے تو اس کے مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ عزاداری کی اہمیت کتنی ہے. اور یہ تو وہ عزاداری ہے جو ہم ابھی گنوا رہے ہیں, ورنہ مکہ میں احد کے بعد بھی پیغمبر نے عزاداری کی ہے, تبوک کے بعد بھی پیغمبر نے عزاداری کی ہے. یہ ساری عزاداریاں جمع کر لیں تو تاریخ کا رنگ ہی کچھ اور بن جاتا ہے. لہذا عزیزان من, اب پیغمبر نے ایک پورا سال, یہ جب جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو اب ان ملائین کو جرات حاصل ہو گئی, اتنی جرات حاصل ہوئی کہ اس ایک سال کے اندر اندر یا 2 سالوں کے اندر اندر اتنے مظالم پیغمبر پر ڈھائے گئے کہ پیغمبر کا یہ جملہ ہے کہ کسی نبی کو اتنی مصیبت اور اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی ہے. صرف جناب ابو طالب کا نہ ہونا پیغمبر کے لیے اتنا سخت ہو گیا. اور انہی ایام میں وہ واقعات ہیں جو کہ آپ نے بارہا سنے ہوں گے کہ جن میں پیغمبر حالت نماز میں سجدے میں ہیں اور ان ملائین نے آ کر اونٹ کی اوجھڑی پیغمبر کی پشت پر رکھ دی. کسی میں جرأت نہیں ہے کہ جا کر پیغمبر کے پاس سجا کر اس کو ہٹا سکے. جب کہیں پر کسی اور کی جرأت نہیں ہوتی تو دفاع ولایت میں زہرہ سامنے آتی ہے. تب جناب زہرہ سامنے آتی ہیں. تم نے صرف وہاں دیکھا, وہاں نہیں ہے, مکہ میں بھی دفاع ولایت کے مرحلے میں بی بی آئی ہے جب کسی کی جرأت نہیں تھی. جناب زہرہ 6 یا 7 سال کا سن ہے اور جا کر اپنے بابا کی پشت سے اس گندگی کو ہٹا رہی ہیں, اور نہ صرف اس گندگی کو ہٹا رہی ہیں بلکہ اپنے بابا کی ولایت کا دفاع بھی کر رہی ہیں. تو جناب زہرہ نے یہ مقامات آئے, انہی مقامات میں سے ایک مقام کیا ہے کہ جس ایک دن آپ اسی طرح سے نماز پڑھ رہے تھے, 4 یا 5 یہ ملائین جمع ہوئے, انہوں نے ہاتھ میں ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور یا پیغمبر کو شہید کرنے کا ارادہ کیا کہ پیغمبر کو مارا جائے, یا وہ سخت پتھر آپ کی پشت پہ رکھنے کا ارادہ کیا گیا. اب چند قدم کے فاصلے پر پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ چند قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک کی ذمہ داری لگائی گئی کہا اٹھاؤ پتھر اور جا کر پیغمبر کے اوپر رکھ کر آ جاؤ. اب یہ پتھر اٹھا کر وہاں گیا, جب اس مقام پر پہنچا تو پتھر لے کر کھڑا ہوا ہے, رکھ نہیں رہا. تو یہ جو یہاں کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا بھائی رکھتا کیوں نہیں ہے پتھر, رکھو پتھر, کس لیے بھیجا تھا تمہیں, پتھر رکھو. وہ ہاتھ میں اٹھا کر پوچھ رہا ہے کہاں رکھوں پتھر, مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے یہاں پر. جائیے روایات کا مظاہرہ کیجیے, اسی آیت کے ذیل میں جا کر آپ تفسیری روایات کو جا کر دیکھیے, آپ کو واقعہ مل جائے گا. پیغمبر موجود ہیں, وہ جو پتھر لے کر گیا وہ کیا کہہ رہا ہے, مجھے پیغمبر دکھائی نہیں دے رہے, یہ جو یہاں کھڑے ان کو دکھائی دے رہے ہیں. اسے کہا رکھو, اس نے کہا کہاں رکھو, مجھے دکھائی نہیں دے رہے. انہوں نے کہا یہ پاگل ہو گیا, واپس بلا اسے. اسے واپس بلا لیا, دوسرے کو دیا, کہا جا تو رکھ کے آ. اب وہ گیا, اب جب وہ وہاں پہنچا پھر پتھر لے کر ہاتھ میں کھڑا ہوا ہے. کبھی رکھتا کیوں نہیں, کہا کہاں رکھوں, دکھائی نہیں دے رہے. اس کو بھی بلا, 2 یا 3 ٹرائی کے بعد یہ ڈر گئے, اور ڈرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ شاید نعوذ باللہ من ذالک, انہوں نے کوئی سحر یا جادو کر دیا ہے, یہ سوچ کر یہاں سے چلے گئے اور پیغمبر کو اذیت دینے کا ارادہ ترک کر دیا. اب میرا جو مقصود ہے اس وقت وہ صرف اتنا ہے کہ پیغمبر موجود تھے یا نہیں, موجود تھے, دکھائی دے رہے تھے باس کو یا نہیں دے رہے تھے, جو قصد اذیت رکھتا تھا اس کو دکھائی دے رہے تھے. بس اس کا مطلب پروردگار یہ سمجھا رہا ہے کہ زمین پر ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ شخصیت موجود ہونے کے باوجود باس کو دکھائی دے گی, باس کو دکھائی. بس قرآن سے 2 طرح کی غیبتیں اب نظر آ گئیں, ایک غیبت کیا ہے, ایک ایسی غیبت ہے, اور ایک کیا ہے, شخصیت سے ملاقات ہو رہی ہے پہچانا نہیں جا رہا. بس غیبت 2 طرح کی ہوتی ہے عزیزوں, اور بھی اقسام ہیں لیکن آج میں جس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ 2 اہم قسمیں ہیں. ایک مقام وہ ہوتا ہے جہاں پر شخص غائب ہو جائے, شخص ہی باقی نہ رہے درمیان میں. مثلا ہم نے کسی کو یہاں سے نکال کر مسجد سے اس کے احاطے سے باہر کر دیا, اب آپ مسجد میں جتنا مرضی تلاش کر لیں یہ شخص آپ کو مسجد میں ملے گا نہیں. کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ شخص موجود ہی نہیں ہے. اگر شخص موجود ہوگا تو ملے گا, جب ہے ہی نہیں تو ملے گا بھی نہیں. تو جہاں پر شخص غائب ہو جائے وہاں پر اس کی تلاش کا حکم نہیں دیا جاتا, اس کے انتظار کا حکم نہیں دیا جاتا. کیوں؟ جب شخص ہے ہی نہیں تو تلاش کسے کرو گے, جب شخص ہے ہی نہیں تو انتظار کس کا نہیں کر سکتے. لیکن اگر ہم کچھ صفات بیان کر کے یہ کہیں کہ ایک شخص اس صفات کا اس مسجد میں موجود ہے, تو پھر کیا ہوگا, ہر ایک کو پتا ہے کہ موجود ہے, اب صفات کے ذریعے سے اسے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. صفات بیان ہوں گی تو پتہ لگے گا کہ وہ شخص ہے. اب ہم اندازہ لگاتے رہیں نہیں ہوگا معلوم. کب معلوم ہوگا؟ کہ یا تو وہ شخص اپنے آپ کو خود ظاہر کر دے, خود اپنے آپ کو ظاہر کر دے, خود بتا دے کہ میں ہوں, تو یا تو اس طرح سے ہوگا یا کیا ہوگا, یا ہم اس کی اتنی معرفت حاصل کر لیں, اتنی معرفت حاصل کر لیں اس کی صفات کے ذریعے سے کہ پھر اس کے اور ہمارے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہ رہے. بس جتنی معرفت حاصل ہوتی چلی جائے گی اتنا ہم اسے پہچانتے چلے جائیں گے. سوال میرا آپ سے صرف یہ ہے کہ کیا, دیکھیے اب دنیا اس وقت 2 طرح کے انتظار کر رہی ہے. دنیا میں 2 معروف انتظار ہیں اس وقت. ایک انتظار جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے, اور کرسچینٹی میں ہی نہیں پوری اسلامی دنیا میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار ہے, ہے انتظار. دوسرا انتظار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. جو کم از کم پوری اسلامی دنیا میں, چونکہ شیعہ سنی تمام روایات ہیں, تمام کی تمام کے پاس روایات موجود ہیں, بس وہاں, لیکن فرق ہم میں اور ان میں کیا ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امام موجود ہیں, تلاش کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں پیدا ہوں گے. تو اب دیکھیں خود بخود جس وقت انسان, وہ لوگ تصور کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہاں نہیں ہے, ہمارا بھی یقین یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ دنیا میں موجود نہیں ہے, آسمان پر ہے. ان کا بھی عقیدہ یہ کہ دنیا میں نہیں ہے, آسمان پر ہے. امام کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے, کہ پیدا ہی نہیں ہوئے. جب انسان کا عقیدہ یہ بن جاتا ہے, اس کے مقابل پر جو انتظار کی کیفیت ہے وہ خود بخود بدل جاتی ہے, خود بخود بدل جاتی ہے. لازم ہے اب جو بندہ پیدا نہیں ہوا, کیا میں اور آپ اس کا انتظار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. جب پیدا ہوگا, اس کے آثار ظاہر ہوں گے, تب ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. تو ہمیں تو نہیں معلوم کہ کب پیدا ہوگا. جب ہمیں نہیں معلوم کہ کب پیدا ہوگا تو ہم انتظار نہیں کریں گے. اسی طرح سے وہ شخصیت جو اٹھا لی گئی ہے ہی نہیں, موجود ہی نہیں ہے, اس کا انتظار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ہے ہی نہیں کہیں. جب اللہ چاہے گا تب نازل ہو جائے گی. اسی لیے روایات میں جہاں پر بعض ایسی روایت ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور امام کا دونوں کا ذکر آگے پیچھے ہوا ہے, بعض روایات میں دونوں کا ذکر ہوا ہے, اور آپ ان روایات کا لہن اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو دیکھیں گے کہ وہاں پر حضرت عیسیٰ کے لیے لفظ نزول استعمال ہوا ہے, کہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا, لیکن امام کے لیے لفظ نزول استعمال نہیں ہوا, امام کے لیے لفظ خروج استعمال ہوا ہے. خروج کیا ہوتا ہے؟ خروج یا تو کسی مقام سے کسی کا نکلنا ہوتا ہے, یا کسی حالت سے کسی کے نکلنے کو کہتے ہیں. ان دونوں کے لیے خروج ہے. اگر کوئی کسی مکان سے باہر نکلے تو یہ خروج مکانی ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی کسی حالت سے باہر نکلے تو اس کو خروج شخصیتی کہتے ہیں. پہلے کسی اور حالت میں تھا, اب خروج کر کے دوسری حالت میں آیا. بس اگر پہلے خفا کے عالم میں تھا, اگر حالت خفا سے خروج کرے تو خود بخود عالم ظہور میں آ جائے گا. بس امام کے لیے لفظ خروج استعمال ہوا, جبکہ حضرت عیسیٰ کے لیے لفظ نزول استعمال ہوا. اب بنیادی فرق آتا کہاں پر ہے؟ شخص اگر غائب ہو, شخصیت اگر غائب ہو. شخص کے انتظار کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں, شخصیت کے انتظار کے لیے کیا ضروری ہیں, یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہم نے مقدمہ بنانا ہے ظہور کا. کیفیت انتظار خود بخود ظہور کے لیے مقدمہ بنتی ہے. جب شخص کا انتظار کیا جاتا ہے تو شخص کے انتظار کی کیفیت کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے, معلوم ہونی چاہیے. اس کے بغیر شخص کا انتظار ممکن ہی نہیں ہے, انسانی طبیعت میں نہیں ہو سکتا. دیکھیں میں اگر آپ سے کہوں کہ میرے بعد ایک عالم نے آنا ہے, یہ کہہ کر چلا جاؤں تو آپ کتنا انتظار کریں گے؟ کوئی نہ بتاؤں میں کہ یہ کون ہے, کیسا ہے, کیا, صرف یہ بتا دوں کہ میرے بعد ایک عالم نے آنا ہے, نہ یہ بتاؤں کب آنا ہے, نہ یہ بتاؤں کہاں سے آنا ہے, نہ اس کا نام بتاؤں, نہ اس کی شخصیت کے حوالے سے کوئی اور چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں, بھئی یہ کہہ کے چلا جاؤں کہ میرے بعد ایک عالم آئے گا تو آپ کیا کریں گے؟ اگر بالفرض میری بات پر یقین کرتے ہوئے کچھ عرصے آپ نے انتظار کر بھی لیا, ایک حد سے زیادہ انتظار نہیں کریں گے. اور بہت سارے لوگوں کے وجود میں پیدا ہی نہیں ہوگا انتظار کی کیفیت. کیوں؟ اس لیے کہ جب شخص کا انتظار کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے نام کا پتہ ہونا ضروری ہے, بھئی یہ جو آئیں گے ان کا کوئی نام ہونا چاہیے, ہونا چاہیے. دوسرے مرحلے پر کوئی ان کا تعارف, یعنی کوئی ان کا ایسا کہ بھئی یہ کیسے ہوں گے, شکل میں کیسے دکھائی دیتے ہوں گے, قد و کاٹ کیسا ہوگا, جسمانیت کیسی ہوگی, وغیرہ وغیرہ. تیسرا مرحلہ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ کب آئیں گے, کم از کم یہ پتہ ہو کہ فلاں دن تشریف لائیں گے. اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ ان کو لینے جائیں کہیں پر, تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پہنچیں گے, کس چیز سے پہنچیں گے. جب یہ ساری معلومات, یہ سارے مشخصات اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر آپ کے وجود میں خود بخود انتظار کی کیفیت پیدا ہو جائے گی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فلاں دن آنا ہے. جب فلاں دن آنا ہے تو پھر آپ انتظار کریں گے. اطلاعات آپ کے پاس موجود ہیں, نام آپ کے پاس موجود ہے, جگہ آپ کو پتا ہے, وقت آپ کو معلوم ہے. ان میں سے جتنی معلومات کم ہوتی چلی جائیں گی, فطرتاً آپ کے وجود میں اس شخص کا انتظار پیدا نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. عام اپنی زندگی میں اپلائی کر کے آپ دیکھ لیں, جتنی معلومات کم ہوتی چلی جائیں گی کبھی بھی آپ اس کا انتظار نہیں کر سکتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سے جس انتظار کا کہا گیا ہے، جس انتظار کو کہا گیا کہ افضل عبادت امتی، امت کی افضل ترین عبادت، جس انتظار کو سب سے زیادہ افضل عبادت کہا گیا ہے، اس انتظار کی کیفیت کیا ہے؟ کیا ہم سے یہ چاہا گیا ہے کہ ہم شخص سے امام کا انتظار کریں؟ اگر امام شخص کا انتظار ہو تو ضروری کم از کم یہ ہے، ایک یہ کہ نام پتہ ہو، دوسرا یہ کہ یہ پتہ ہو کہ کب آئیں گے، اگر کب آئیں گے نہیں معلوم تو پھر انتظار کی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور ہم لوگوں کے اندر انتظار کی کیفیت کیوں پیدا نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ ہم ابھی تک امام کے شخص سے امام کے انتظار میں ہیں۔ جب ہم شخص کے انتظار میں ہیں تو ہم نے پہلا تصور کیا بنایا، ابھی میں نے مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، پہلا تصور میں نے یہ بنایا کہ وہ میرے درمیان نہیں ہے، اس نے کہیں سے آنا ہے۔ میں نے مقدمہ بنایا اسی لیے تھا، مسجد میں اگر شخص غائب ہو جائے، شخص غائب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ بس جب شخص کا انتظار کیا جاتا ہے، فطرتاً تصور کیا بنتا ہے؟ کہ وہ ہمارے درمیان ہے نہیں، ہے نہیں ہمارے درمیان، اس نے کہیں سے آنا ہے۔ لیکن جب شخصیت کا انتظار کیا جاتا ہے تو جو پہلا تصور ذہن میں بنتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہی درمیان موجود ہے، ہم نے اس کے آنے کا انتظار نہیں کرنا، اس کو پہچاننے کا انتظار کرنا ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی فرح۔ اگر میں مطلب آپ تک پہنچا سکا ہوں، بس اگر شخص کا انتظار کرنا ہو تو پھر مشخصات معلوم ہونے چاہیے، لیکن جب شخصیت کا انتظار ہوتا ہے تو پھر نام کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، یہ معلوم ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے کب آنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب شخصیت کا انتظار ہوتا ہے تو انسان ذہنی طور پر جانتا ہے کہ میرے آس پاس ہی کہیں ہے، مجھے صفات پتہ ہونی چاہیے، شاید ایک علت امام کا نام نہ لینے کی یہ ہے۔ دیکھیے ہم سب جانتے ہیں نا یہ بات کہ ہم سب کو امام کا نام پتہ ہے، کہ ہمارے امام کا نام وہی ہے جو نبی اکرم کا نام ہے، ہم سب کو بات پتہ ہے، اور ہم سب کو یہ بات بھی پتہ ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے امام کا نام نہیں لینا، ہم سب کو بات معلوم ہے نا۔ تو بھائی جب نام نہیں لینا، اس کا معنی کیا ہے؟ شاید اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ جب نام نہیں لینا تو تم نام کے ذریعے سے شخص کے پیچھے مت جانا، شخص کے تلاش میں مت رہنا، پکا نام نہیں بتائیں گے، اس کے لقب بتائیں گے۔ القاب کیا ہوتے ہیں؟ شخصیت کا تعارف ہوتی ہے، لقب کے ذریعے سے بتائیں گے کہ ہمارا مہدی ہے کیسا۔ نام اس لیے نہیں بتا رہے کہ ایسا نہ ہو تم شخص کا انتظار کرنے لگو، شخص کا انتظار کرو گے تو خود بخود ذہنیت یہ بنے گی کہ ہمارے درمیان نہیں ہے، اس نے کہیں سے آنا ہے۔ ہم تمہیں نام نہیں بتا رہے، القاب بتا رہے ہیں، تم سے نہیں چاہتے شخص کو تلاش کرو، تم سے چاہتے شخصیت تلاش کرو، تو ہو سکتا ہے تمہارے ہی درمیان میں ہو لیکن تم پہچان نہیں پا رہے، تم پہچان نہیں پا رہے۔ لہذا فارسی کے ایک بہت بڑے عالم، فاضل شخصیت، اپنے زمانے کے مجتہد فیض کاشانی اپنے غزل میں کہتے ہیں، فارسی میں ترجمہ کروں گا میں آپ کے خط، کہتے ہیں گفتاں رخ گفتم رخ زیبایت از من چرا نہانست، میں نے پوچھا ان سے کہ اپنے رخ زیبا کو ہم سے کیوں چھپایا ہوا ہے، گفتم کہ روی خوبت از من چرا نہانست، کیوں اپنے زیبا چہرے کو مجھ سے چھپایا ہوا ہے، گفتا تو خود حجابی ورنہ رخم عیانست، جواب یہ آیا کہ تیرے اپنے اندر حجاب ہے، تو خود حجاب ہے ورنہ میرا رخ عیان ہے، میں سب کے لیے عیان ہوں، تم اپنے اندر کا حجاب ختم کرو، اپنے اندر کا حجاب ختم، گفتا تو خود حجابی تیرے اندر حجاب ورنہ رخم عیان است، میرا رخ عیان ہے، میں ظاہر ہوں، میں سب کے مابعد موجود ہوں۔ اس لیے عزیزان ایمان، ہمیں اپنی فکر کے زاویے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اب تک اگر ہم شخص کا انتظار کرتے آئے ہیں تو اب ہمیں فکر کرنی ہے کہ ہمارے انتظار کی جو کیفیت تھی وہ غلط تھی، اشتباہ تھی، ہم نے شخص کا انتظار، کہیں سے نہیں آئے گا۔ غیبت کا تو کمال ہی یہ ہے، دیکھیے غیبت ایک نو کی زحمت بھی ہے اور ایک نو کی رحمت بھی ہے۔ زحمت ہے اس لیے کہ ہم اتنے عرصے سے یوسف زہرا کے چہرے کے دیدار کے انتظار میں ہیں, انتظار میں کہ کاش ہمیں اپنے امام کا رخ زیبا نظر آ جائے. یہ زحمت ہے, لیکن رحمت اس لیے ہے کہ جب امام غیبت میں جاتا ہے تو جو حضور کی پابندیاں ہیں وہ اٹھا لی جاتی ہیں. حضور کی کیفیت میں امام زمان اور مکان کی مقیدات کو اور مقررات کو ادا کرنے کا اس کے لیے ضروری ہے کہ زمان و مکان کی قید میں رہے گا جب تک حاضر ہے, جب تک ظہور اس کا ہوا حاضر ہے تب تک وہ کیا زمان اور مکان کے جو مقررات ہیں ان سے باہر نہیں نکلے گا. لیکن جیسے ہی غیبت میں جاتا ہے یہ مقررات ختم ہو جاتے ہیں. جب مقررات ختم ہو جاتے ہیں تو جس کسی نے بھی یہ سوچا کہ امام میرے ساتھ نہیں ہے وہ غلطی پر ہے, وہ یہیں کہیں ہیں, ہمارے ہی درمیان میں کہیں موجود ہیں, لیکن ہم پہچان نہیں رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی. میرے حساب سے تو وہ خروج کریں گے, میرے حساب سے تو وہ ظہور کریں گے کہیں سے کریں گے, پر جب میرے درمیان ہیں ہی نہیں تو میں تلاش کر سکتا ہوں؟ کر ہی نہیں سکتا. میں نے ذہنیت کیا بنائی ہے؟ میں نے اپنے درمیان میں یوسف زہرا کو تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے, کی ہی نہیں کوشش. جب میں نے کوشش نہیں کی تو کیا مجھے, اسی لیے تو کہہ رہے ہیں گفتہ تو خود حجابی, تو بس حجاب تو میں نے اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے, اپنے اوپر میں نے چڑھایا ہوا. میرے تو تصور میں نہیں ہے کہ میرا امام میرے درمیان ہو سکتا ہے, میرے تو تصور میں یہ ہے ہی نہیں کہ وہ یہیں کہیں ہو سکتے ہیں. بس میں نے اپنے اوپر چڑھایا ہوا نا, جب میرے درمیان ہے ہی نہیں تو میں ڈھونڈ بھی نہیں رہا. لیکن ہوتے ہیں عزیزان من, کبھی انشاءاللہ رہا سلسلہ اور اس دوران مجھے اگر فرصت ملی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. لہذا امام نے فرمایا کہ اگر ہم تمہارے حالات پر ناظر نہ ہوتے تو تم کب کے نابود ہو گئے ہوتے, پس اگر میں باقی بچا ہوں تو کہیں تو میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے, تو اگر وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر میرے آس پاس ہی کہیں ہوگا. ڈھونڈنے کے لیے اس شدت کی ضرورت ہے, اس عشق کی ضرورت ہے, اس علاقے کی ضرورت ہے جو میں اپنے وجود میں پیدا نہیں کر پا رہا, کیونکہ مجھے 1400 سال سے یہ سمجھایا گیا تم نے شخص کا انتظار کرنا ہے, تو اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے شخص نہیں مجھے شخصیت کا انتظار کرنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میں نے شخصیت کا انتظار کرنا ہے تو پھر شخصیت کے لیے پہچان شخصیت کی ضروری ہے, شخصیت کی پہچان ضروری ہے. لہذا ہم سے کہا نام مت لینا. کیوں منع کیا؟ شاید ایک وجہ یہ کہ کہیں نام کی وجہ سے تم شخص کو تلاش نہ کرنا شروع کر دو, شخصیت کو تلاش کرو. اب جب شخصیت کو تلاش کرنا ہے تو پھر القاب بتائے ہیں. میں واقعاً میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ شاید ہمارے قشر سے, البتہ میں عالم نہیں ہوں, میں ایک بہت ہی ادنا سا طالب علم ہوں, انتہائی حقیر اور انتہائی کم علم اور کم انتہائی بے بذات طالب علم ہوں, میری سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں. لیکن قشر علماء سے شاید کہیں نہ کہیں خطا ہوئی ہے. اگر ہم ابھی اس مجمع میں بٹھا کر کسی بھی, حتیٰ شاید کسی سن رسیدہ کو بھی اٹھا کر پوچھنے کے امام کے کتنے لقب آپ کو یاد ہیں, تو شاید افراد کو 5 یا 6 سے زیادہ لقب یاد نہ ہوں. جب ہمیں امام کے القاب ہی نہیں پتا, جب اپنے امام کی صفات ہی نہیں پتا, جب ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ وہ شخصیت کس طرح سے ہمارے درمیان میں موجود ہے, تو ہم انتظار کہاں سے کریں گے؟ ائمہ کے لقب, خود امام, خصوصاً امام کا القابات, انشاءاللہ خدا نے ہمیں کبھی توفیق دی کوئی ایسا سلسلہ رہا تو امام کے القاب کے حوالے سے گفتگو کروں گا. آج صرف ایک آدھ اشارہ کر رہا ہوں کہ امام کے مشہور لقبوں میں بھی قائم کا لقب ہے, مہدی کا لقب ہے, بقیت اللہ کا لقب ہے, سفینۃ النجات ہے, یہ سارے القاب ہیں امام کے. ان کی کیفیت کیا ہے؟ کچھ القاب امام کے ایسے ہیں کہ جو امام سے مخصوص ہیں. اگر باقی کے آپ اوپر اور نہ بھی تفصیل میں جائیں تب بھی امام کے وہ القاب جو آپ سے مخصوص ہیں ان کو جان لینا ضروری ہے. تو جب کسی کو بقیت اللہ کہا جاتا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ جب کسی کو قائم کہا جاتا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کل انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے کریں گے. عزیزان ایمان, جب امام حالت ظہور میں ہو, موجود ہو, تو اس کے وجود کے اثرات کسی پر کیسے مرتب ہوتے ہیں, اس کے لیے کربلا کا مطالعہ کر لیجیے. جا کر ذرا سا قلب میں ایمان کی روشنی باقی رہنی چاہیے. تاریخ نے لکھا جناب زہیر قین عثمانی مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور جناب زہیر کا کاروان امام حسین کے کاروان کے آگے پیچھے موجود ہے, اور جناب زہیر پوری کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کہیں پر بھی یہ کاروان آپس میں ٹکرائے نہ. لہذا جب امام کا کاروان استراحت کرتا ہے, زہیر کا قافلہ سفر کرتا ہے, اور جب وہ سفر شروع کرتے ہیں یہ استراحت کرتا ہے. کئی منزلیں گزر گئیں اسی طرح سے, اور لیکن ایک مقام پر جا کر یہ دونوں کاروان ٹکرا گئے. جب یہ ٹکرائے تو امام نے جناب زہیر کے پاس اپنے قاصد کو بھیجا. قاصد آیا جناب زہیر کے پاس اور آ کر کہا, آپ کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے طلب کیا ہے. قاصد کے جانے کے بعد زہیر سر جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں. زہیر کی بیوی نے کہا, زہیر کیا سوچ رہے ہو؟ کہا, میں نے قسم کھائی ہے کہ تلوار جہاں مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوں گے تلوار نہیں اٹھاؤں گا, قسم کھائی ہے. اور میں جانتا ہوں کہ امام کے ساتھ اگر میں گیا تو مجھے تلوار اٹھانی پڑے گی. جناب زہیر کی زوجہ نے کہا, زہیر فرزند زہرا بلا رہے ہیں اور تو سوچ رہا ہے. تاریخ کے الفاظ ہیں. کیا کہا؟ فرزند زہرا تجھے بلا رہے ہیں اور تو سوچ رہا ہے. کہا, یہ جملے نے زہیر کی حالت کو متغیر کر دیا. کہا, بجلی کی تیزی کے ساتھ زہیر اٹھے ہیں, تیز قدموں کے ساتھ امام کے خیمے کی طرف گئے. مجھے روایات میں نے تلاش کیا, کہیں پر بھی روایات میں جناب زہیر اور امام حسین کے درمیان ہونے والی گفتگو موجود نہیں ہے, نہیں ہے موجود. لیکن روایات نے اتنا لکھا ہے کہ زہیر بس تھوڑی سی دیر کے لیے امام کے خیمے میں گئے تھے, تھوڑی سی دیر کے لیے. کہا, جب نکلے تو زہیر کے چہرے کی کیفیت ایسی تھی کہ محسوس ہوتا تھا کوئی اور زہیر باہر آیا ہے. جو اندر گیا تھا وہ زہیر کوئی اور ہے, جو باہر آیا ہے وہ زہیر اور ہے. چہرے کی رنگت بدلی ہوئی ہے, کیفیت زہیر کی عجیب ہے. خدا جانے ایمان کی حالت میں کوئی یوسف زہرا کو دیکھ لے کیا گزرتی ہوگی اس پر, کیا گزرتی ہوگی. خدا جانے ہمیں کبھی نصیب ہوگا یا نہیں. ہم گناہگار ضرور ہیں, ہم پروردگار سے ہی کہتے ہیں, پروردگار ہم گناہگار ضرور ہیں, لیکن اتنے تو برے نہیں ہیں جتنا شمر برا تھا, اتنے تو برے نہیں ہیں جتنا عمر سعد برا تھا. جب یوسف زہرا اپنے زمانے میں آخری وقت تک ان کی ہدایت کی بات کر رہا تھا, آخری وقط تک ان سے کہہ رہا تھا کہ اب بھی اگر تم ایمان لے آؤ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں, آخری وقت تک میرے مولا نے چاہا کہ وہ ان کے نزدیک آ جائیں, میرے مولا ہم نے تو ابھی تک یوسف زہرا کے چہرے کی کبھی زیارت کی ہی نہیں, پروردگار ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارا مولا دکھائی کیسا دیتا, ہم نے تو کبھی اس کے بدن کی خوشبو کو محسوس ہی نہیں کیا, ہم نے تو کبھی اس کے پائے مبارک کو لمس کر کے دیکھا ہی نہیں. پروردگار ہم گناہگار ضرور ہیں, ضرور ہیں, لیکن ہم مجالس عذاب برپا کر کے آج بھی یوسف زہرا سے تجدید عہد کے لیے آئے ہیں. پروردگار ہم دور ضرور ہیں لیکن ہمارے قلب آج بھی یوسف زہرا کے لیے دھڑکتے ہیں. تو اتنی فرصت تو دے ہمیں کہ ہم حالت ایمانی میں اپنے مولا کی زیارت کر سکیں. جناب زہیر نے آتے ہی اپنے خیمے میں چند لمحوں کے درمیان فیصلہ کیا, کہا, میں تجھے طلاق دیتا ہوں, جائیداد تیرے نام کرتا ہوں, بچوں میں تقسیم کرتا ہوں. زوجہ حیرت سے کھڑی دیکھ رہی ہے. کہا, جو زہر گیا تھا وہ اور ہے, جو آیا ہے وہ اور ہے. کہا, تو نہیں جانتی میں حسین کے پاس کیا دیکھ کر آیا, میں حسین کے پاس کیا دیکھ کر آیا ہوں, تو نہیں جانتی. بھائی یہ ساری چیزیں نمٹائیں اور فٹافٹ اپنی تلوار اٹھا کر امام کے خیمے کی طرف چلا. زوجہ پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے. زہیر نے ایک مرتبہ مڑ کر کہا کہ تم کہاں آ رہی ہو, جاؤ اپنے خیمے میں جاؤ. جناب زہیر کی زوجہ نے کہا, زہیر کچھ دیر پہلے تو نے مجھے طلاق دی ہے, तू मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता, लेकिन मैं हुसैन के साथ जाना चाहती हूं। ये दोनों मियां बीवी इमाम के साथ करबला तक पहुंचे हैं। बादादारो करबला में एक मकाम आया, जुहैर क्यों अपनी जौजा को नहीं ला रहा था मुझे नहीं मालूम, शायद जुहैर को मालूम हो कि जिन मलाइन से मुकाबला करने जा रहा है इनके अंदर खवातीन का कोई एहतराम नहीं होगा। जो नबी के अहले बैत का एहतराम ना करे वो जुहैर के अहले बैत का क्या एहतराम। लेकिन आजादारो जुहैर के अंदर शायद ये तड़प मौजूद हो, ये तड़प बड़ी सख्त है अजीजों कि अहले बैत तक किसी का हाथ पहुंच जाए, किसी की हरीम और किसी की नामूस को उसके सामने पामाल किया जाए, ये बड़ा सख्त इम्तिहान है। लिहाजा मकातिल ने ये मकाम लिखे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर एक मकाम वो आया कि जब मेरा मौला तीरों से तलवारों के जख्मों से पूरी तरह से बदन मेरा मौला का जख्मी हो गया और एक मर्तबा मेरा मौला करबला की रेत पर बेसुध होकर गिर पड़ा। इतनी नहीफ मेरे मौला की सांसें हो गई थी कि अब दूर से खड़े होकर यह अंदाजा करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि हुसैन जिंदा भी हैं या नहीं। लेकिन अभी तक जुल्फिकार के कब्जे पर हुसैन की गिरफ्त मजबूत थी। अरे इस गिरफ्त को देखकर मलऊन इमाम हुसैन के पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। किसी ने शिमर से कहा, अरे कैसे मालूम होगा कि हुसैन जिंदा है या नहीं। शिमर ने कहा, एक मर्तबा आवाज लगाओ कि हुसैन के खेमों पर हमला हो रहा है। बस जैसे ही इस आवाज का लगना था, एक मर्तबा मेरे मौला के बदन में हरकत पैदा हुई। मेरे मौला ने अपनी तमाम तर कुव्वत को जमा किया, जुल्फिकार के सहारे हुसैन घुटनियों के बल बैठ गए। आवाज लगाकर कहा, अरे शेम तेरी लड़ाई मुझसे है, खबरदार जो मेरे अहले बैत की तरफ गया। अरे जब तक हुसैन में जान है हुसैन अपने हरम की अपनी नामूस की हिफाजत करेगा। मैं कहूंगा या हुसैन आपका इम्तिहान जहां खत्म हुआ है सैयद सज्जाद का इम्तिहान वहां से शुरू हो रहा है। अरे अपनी इमामत की पहली मंजिल पर मेरा मौला जब होश में आकर देखता है, माओं को सर पर रहना देख रहा है, बहनों को सर पर रहना देख रहा, फूफियों को सर पर रहना देख रहा। बार हमारे इस मुख्तसर इबादत को अपनी बारगाह कबूल मंज़ूर। बार अल्लाह बेहक हज़रत सैयदुश्शहदा मुंतक़िम हक़ीक़ी करबला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में तअज़ील फरमा। बार अल्लाह बेहक हज़रत सैयदुश्शहदा आज़ादारी सैयदुश्शहदा की हिफाजत फरमा। बार अल्लाह बेहक हज़रत सैयदुश्शहदा आज़ादारान सैयदुश्शहदा बार अल्लाह जहाँ जहाँ भी आबाद हैं उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रख, उनकी परेशानियों को दूर फरमा, मुश्किलात को आसान फरमा, बीमारों को सेहत कामला आजला इनायत फरमा, बेगुनाह असीरों को बार अल्लाह शिफा असीरी से रिहाई इनायत फरमा, खुसूसन शेख इब्राहिम ज़ग़ज़ाकी को बार अल्लाह रिहाई इनायत फरमा। बार अल्लाह बेहक़ सैयदुश्शहदा जहाँ जहाँ मोमिनीन बातिल से बरसरे पैकार हैं उनको नुसरत व कामयाबी इनायत फरमा, बिलखुसूस यमन और शाम के मोमिनीन की मदद फरमा, फ़िलिस्तीन और म्यांमार के मुसलमानों की मदद फरमा। बारे इलाहा बहक हज़रत सैयदुश्शहदा दीन दुश्मन अहले बैत दुश्मन क़ुव्वतें तकफीरी क़ुव्वतें इस्तेमारी क़ुव्वतें दुनिया में जहाँ जहाँ बारे इलाहा उन सबको नीस्त नाबूद फरमा। बारे इलाहा बहक हज़रत सैयदुश्शहदा बहक हज़रत सैयदुश्शहदा तमाम उलमा मराज इज़ाम की हिफाजत फरमा, बिलखुसूस आयतुल्लाह सिस्तानी रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब इस्लामी की हिफाजत फरमा। बारे इलाहा बहक हज़रत सैयदुश्शहदा हिज़्बुल्लाह हिज़्बुल्लाह की रहबरियत अंसारुल्लाह अंसारुल्लाह की रहबरियत की हिफाजत फरमा। बारे इलाहा बहक हज़रत सैयदुश्शहदा हम सब को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के अरवान व अंसार में शुमार होने की तौफीक इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।